إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم یہ سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے اور اسی آیت مبارکہ پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ نور کیونکہ اس آیت میں نور کا ذکر ہے اللہ پاک کا فرمان اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے نور سے مراد وہ شے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اگر نور نہ ہو تو آنکھ کسی بھی چیز کی رؤیت سے قاصر ہوتی ہے نور کی اہمیت یا قدر و قیمت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ پہلے آپ رات کا اور اندھیرے کا تصور کریں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور ہی میں اندھیروں کا ذکر کیا ہے. او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ صحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ. اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں اور ان کے تاریک عقیدوں کی مثال دی ہے, فرمایا کہ اندھیروں کی طرح فی بحر لجی جو گہرے سمندر میں ہو. یعنی تاریکی تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک انسان گہرے سمندر کی تہ میں ہو. من فوقہ موج جس کے اوپر بھی ایک پانی کی لہر اور پانی کی موج ہو, اور من فوقہ صحاب اور اس کے اوپر اندھیرے بادل ہوں, تو وہاں آپ تاریکی کا تصور کیجیے. ظلمات بعدها فوق بعد, اندھیرے ہی اندھیرے, اوپر تلے نیچے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اتنے اندھیرے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ, کہ اپنے ہاتھ کو وہ انسان نکالتا ہے دیکھنے کے لیے, جتنا چاہے اپنی آنکھ کے قریب لے جائے اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اب بتائیے کون انسان ان اندھیروں میں رہنا پسند کرے گا؟ کون شخص یہ چاہے گا کہ وہ ان تاریکیوں میں پڑا رہے؟ یہ تاریکیاں حسی اور معنوی دونوں طرح کی ہو سکتی. حسی تاریکی سے مراد اندھیرا, بتیاں بجھا دیں ایک اندھیرا چھا جاتا ہے, یہ حسی تاریکی ہے. اور معنوی تاریکی یہ کفر ہے, شرک ہے, معصیتیں, گناہ, یہ سب کی سب تاریکی ہیں. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی ہی بڑی تاریکی ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سودا, جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. یعنی یہ تاریکی جو ہے یہ گناہ کے ساتھ مقرون ہے. تاریکی کے تصور سے گناہ کا تصور آتا ہے اور گناہ کے تصور سے تاریکی کا تصور آتا ہے. تو یہاں جو تاریکیاں ذکر کی گئیں, یعنی سورہ نور کی اس آیت میں ظلمات کا ذکر ہے. ظلمات آپ حصے لے لیجیے, یہ اندھیرے کون برداشت کرے گا؟ رات کی تاریکی میں سمندر کی تہہ کے اندر اوپر دو طرح کی موجیں ہوں اور اوپر بادلوں کا راج ہو اور اندھیرے بادل ہوں, تو ان تاریکیوں کو حسی طور پر کون برداشت کر سکے؟ تاریکی ایک خوف کی بھی علامت ہوتی, اور اس سے بھی زیادہ وہ تاریکی ہے جو معنوی تاریکی کہلاتی ہے, وہ گناہ, معصیتیں, شرک, کفر, شکوک, شبہات, خواہشات نفس اور فطرت خبیصہ کے اندھیرے ایک انسان میں یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. اساساً اس کی فطرت خبیث ہے جو قبول حق پر آمادہ نہیں ہوتی, اور پھر وہ باطل کو قبول کرتا ہے جس میں کفر بھی, شرک بھی, انکار بھی, شریعت میں شک اور شبہ بھی, اور پھر معصیتیں اور گناہوں کا ارتکاب بھی. یہ سارے ظلمات جن کا انجام بڑا بھیانک ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. انسان اگر تاریکیوں کا راستہ اپنائے گا تو پھر یہ تاریکیاں اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی. اس کا دل تاریک ہوگا, اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, یعنی ایک عجیب نحوست ہوگی, معصیت ہوگی اس کے چہرے پر. اور جب وہ مرے گا تو تاریکیاں ساتھ لے کر جائے گا, قبر کی تاریکیاں, قبر کے اندھیرے. جب تک رہے گا, قیامت قائم نہ ہوگی, اس وقت تک یہ قبر کی تاریکیاں اس پر مسلط رہیں گی, اور قیامت کے دن بھی خوفناک اندھیرا ہوگا، سارے مراحل تنے تنہا طے کرنے پڑیں گے اور راستہ نظر نہیں آئے گا. بالخصوص یہ تاریکی اس وقت انتہائی ایک نقصان دہ ثابت ہوگی، پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا. احد من السیف و ادق من الشعر، جس کی باریکی بال سے زیادہ اور اس کی کاٹ تلوار سے زیادہ، اور گزرنے والے کے لیے اندھیرا ہوگا، راستہ سجھائی نہیں دے گا، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کی دونوں جانب نوکدار کنڈے ہوں گے جن میں کشش ہوگی، جو گزرنے والے کو اپنی طرف کھینچیں گے. بلکہ حسقہ کے الفاظ ہیں، ایسی جھاڑیاں جو پیچدار، ذرا سا پاؤں الجھا تو ان پیچدار جھاڑیوں میں پاؤں الجھ جائے گا، پھنس جائے گا، اور اس کا نکلنا ممکن نہیں ہوگا. وہاں ہر شخص کو نور کی طلب ہوگی، نور کی تلاش ہوگی، لیکن جب معصیتیں دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور معصیتوں کا مرتکب تھا، تو اسے نور کہاں سے ملے گا؟ یہ ظلمات، ذرا حسی اور معنوی تاریکیوں کا تصور کرو، اور جو معنوی تاریکیاں ہیں اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اندھیرے جو دنیا کی زندگی میں بھی ساتھ ہیں. یہ دنیا میں چہروں پر یہ رنگ کی سیاہی نہیں، بلکہ ایک عجیب سی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست، اور دل بھی سیاہ، اور پھر جب اس کے عمل بھی سیاہ ہیں، اسی طرح وہ موت کے منہ میں جائے گا تو اس کی قبر بھی تاریک، اور قیامت کے تمام مراحل انہی اندھیروں میں جو ہیں وہ طے ہوں گے، اور کامیابی دور دور نظر نہیں آئے گی. یہ ظلمات، یعنی ان ظلمات کا تصور اللہ نے دیا تاکہ آپ نور کی اہمیت کو پہچانیں، کہ مجھے یہ ظلمات نہیں، مجھے نور چاہیے. قرآن پاک کی آخری سورت سورہ فلق، اس میں یہ دونوں تصور جمع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ من شر غاسق اذا وقب، یہ رات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب یہ شر پھیل جائے. اے اللہ، رات کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں لے آ. جب یہ شر پھیل جائے، رات نمودار ہو جائے، تو مجھے رات کے شر سے پناہ دے. ایک دفعہ رسول اللہ تشریف فرما تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. رات کا وقت تھا اور چاند دکھائی دے رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یا عائشہ استعیذی من شر هذا اذا وقب، من شر هذا اذا طلع، کہ عائشہ اس کے شر سے پناہ مانگ جب یہ نمودار. چاند کا شر نہیں، چاند کا وجود رات کو ظاہر کرتا ہے، یعنی رات کے شر سے. چاند تو ایک بہت بڑی برکت ہے، اور اس کی بڑی اچھی مثالیں ہیں، تشبیہات ہیں. جنت کا پہلا زمرہ اس ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، حدیث آگے پڑھیں گے. تو یعنی چاند کا نمودار ہونا یہ رات کے وجود کی خبر دیتا ہے. کہ عائشہ اس کے شر سے پناہ مانگو، یہ رات کی تاریکی سے. یہ جو رات نمودار ہوتی ہے تو اپنے جلوں میں بہت سے شرور اور فتنے اور مفاسد یہ رات لے کر آتی. یہ اندھیرا ایک ناپسندیدہ چیز، کیونکہ اس کے پسے پردہ بہت سے جرائم ہوتے ہیں، اندھیرے کے پسے پردہ جو غلط عناصر ہوتے ہیں وہ اپنے جرائم کے ارتکاب کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں. چور ہیں، ڈاکو ہیں یا قاتل ہیں، رات کی تاریکی میں وارداتیں کرتے ہیں. یا دنیا کا خبیث ترین طبقہ جادوگر، انہیں اندھیرے پسند ہیں. رات بھی کافی نہیں، بلکہ رات کو قبرستانوں میں جا کر، قبریں کھود کر اندر بیٹھ کر اپنے جادو کے عمل کرتے ہیں. اندھیرے پسند ہیں. یہ چڑھاوے کے لیے بھی کالا بکرا طلب کرتے ہیں یا کالا مرغا, کیونکہ جنوں کے نام ہوتے ہیں اور جنوں کو کالا رنگ پسند ہے. جس شخص کے دل میں یہ کالے بکرے کی کسی عبادت کے تعلق سے خواہش ہے, خواہ جنوں کا تصور نہ بھی ہو, اس کے اندر یہ شرک کا تشبہ موجود ہے. یہ کیا جو ہے یہ مکھی پر مکھی مارنا کہ فلاں کو کالا رنگ پسند ہے قربانی کے جانور کے تعلق سے, میں بھی وہی ذبح کروں. یہ پہلے کالے رنگ کی اساس کو سمجھے. جادوگر جادوگر اس لیے طلب کرتے ہیں کہ جنوں کو سیاہی پسند ہے, کالا کر اندھیرا پسند ہے, تو وہ کالا بکرا جب پیش کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اس کام کو سنوارنے میں بنانے میں پیش پیش ہوتے ہیں. تو الغرض یہ جو تاریکی اور کالک ہے اس کا بہت سو کو انتظار ہوتا ہے اپنے جرائم کے اظہار کے لیے. رات کو بلوں سے سانپ نکلتے, بچھو نکلتے رات کی تاریکی میں. تو یہ سیاہ یہ رات کے مفاسد, فاحشہ عورتیں رات کی تاریکی ہی میں اپنے جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں, لوگوں کو دعوت دیتی اور ان کے گھر آباد ہوتے ہیں والعیاذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ آیت ہمیں دی, فمن شر غاسق اذا وقب, کہ اللہ سے دعائیں مانگو کہ یا اللہ مجھے اندھیرے کے شر سے بچا. تو اس سے آپ سمجھیں اندھیروں میں کتنا شر. ہاں اندھیروں کا فائدہ ایک جماعت کو ہے, اور وہ جماعت کون سی؟ جو اخلاص کے ساتھ رات کے قیام کا اہتمام کرتی, جو چاہتی ہے کہ میرا یہ عمل کسی کو دکھائی نہ دے, تو رات کو چھپ کر وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. یا اندھیروں کا فائدہ ان لوگوں کو ہے جو عشاء میں فجر میں باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. فرمایا کہ بشر المشرائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ, ان لوگوں کو بشارت دے دو جو رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں. بشارت کس چیز کی؟ مکمل نور کی قیامت کے دن. مکمل نور یعنی قیامت کے دن مکمل نور حاصل ہو. یہ لوگ ہیں جو راتوں کے فرسان, راتوں کے شاہ سوار, جو راتوں کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو تجافا جنوب مزاج یدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون, فرمایا کہ راتوں کو ان کے بستر جدا ہوتے ہیں, ان کے پہلو جدا ہوتے ہیں بستروں سے, بستر چھوڑ دیتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں. کسی کو علم نہیں, گھر والوں کو علم نہیں, کمرے میں اکیلا, اندر اندھیرا, گھر کے ایک طرف, گھر والوں کو بھی علم نہیں کہ بیٹے کے کمرے میں کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے راد و نیاز کرتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا جواب اپنی محبت سے دیتے. فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا کہ میں نے ان بندوں کی آنکھوں کو قیامت کے دن کیسے ٹھنڈا کرنا, ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میرے پاس کیا پروگرام ہے, کیا نعمتیں میں نے تیار کر رکھی, کوئی نہیں جانتا, ملائکہ تک نہیں جانتے. اور جو لوگ اتنے مخلص ہیں کہ اپنا عمل بالکل چھپا کے کرتے ہیں, ریاکاری نہیں, صرف اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی جزا بھی چھپا دیتے. ایسا کچھ تیار کرتا ہے کہ کوئی تصور نہیں اور اس کو چھپا دیتے, ملائکہ بھی نہیں جانتے ان کے لیے کیا تیار. تبھی تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گی. کیونکہ روزہ بھی ایک مخفی عبادت ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی. تو بات رات کی ہو رہی تھی, وہ من شر غاسق اذا وقب, کہ یا اللہ میں تاریکی کے شر سے جب یہ پھیل جائے اور چھا جائے تیری پناہ چاہتا ہوں, کیونکہ اس تاریکی کے دامن میں بڑے گناہ اور بڑے مفاسد اور بڑے فتنے ہوتے ہیں, مجھے ان فتنوں سے بچا لیں. چنانچہ یہ اندھیرے حسی اور معنوی طور پر خطرناک ہے. کبھی رات تاریک ہو اور آپ کسی مشکل میں پھنسے ہو تو وہ رات کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جب یہ زلزلے آئے تھے اور پھر رات کی تاریکی, لمبی راتیں جو کھلے آسمان تلے پڑے رہے کچھ دن, راتیں کاٹے نہیں کٹتی تھی, تو پھر اس تاریکی کو کون پسند کرے گا؟ اور یہی اندھیرے اگر معنوی ہو, گناہوں کے اندھیرے اور شرک و بدعت کے اندھیرے, تو اور زیادہ خطرناک. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنے نور کے ذکر سے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق سے. فلق صبح کا اجالا ہے, یہ رات ہمیشہ نہیں رہے گی, اس رات کے بعد دن روشن ہوگا, اور یہ صبح کا لطیف اور ٹھنڈا اجالا نمودار ہوگا. مگر اس اجالے کا رب اللہ رب العزت ہے, اس کو لانے والا, اس کا مالک اللہ تعالی. اگر اندھیروں کا خوف ہے, حصے اندھیرے ہوں یا معنوی اندھیرے ہوں, خوف ہے, تو رب الفلق سے تعلق جوڑ دو, جس کے پاس نور ہے, جو خود بھی نور ہے, اس سے تعلق جوڑ دو. تو یہ فائدہ ہے تاریکیوں اور نور کے اکٹھے ذکر کرنے کا. چنانچہ سورہ نور میں بھی اللہ تعالی نے اپنے نور کا ذکر کیا, لیکن چند آیات کے بعد ان تاریکیوں کا ذکر کیا. ان تاریکیوں کے ذکر کے ساتھ مثالیں دیں ان لوگوں کی جن کے پاس معصیتوں کے اندھیرے ہیں اور گناہوں کے اندھیرے ہیں. اگر ان معصیتوں سے محبت ہے اور ان کے وبال کو بھی تم پسند کرتے ہو, تو جو چاہو کرو, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر حیا نہیں ہے جو چاہے کرتے پھر. اور اگر ان اندھیروں کا خوف ہے, کیسے اندھیرے, یعنی سمندر کی تہہ کے اندر, اور سمندر بھی وہ حصہ جہاں سب سے گہرا پانی, پسند کرو گے وہاں جانا؟ اوپر موجیں ہوں, اوپر اور موجیں ہوں ان کی تاریکیاں, اور اوپر سیاہ بادل ہوں ان کے اندھیرے, پھر رات کے اندھیرے, ظلمات بعدها فوق بعد, یہ حصے اندھیرے ہیں, پسند کرو گے؟ اور معنوی اندھیرے اس سے خطرناک, معنوی اندھیرے اس سے زیادہ خطرناک, پسند کرو گے؟ پسند ہے تو ٹھیک ہے, یہ دنیا کی زندگی جس طرح چاہو گزار لو. اور اگر پسند نہیں ہے, خوف ہے, تو پھر اس ذات سے تعلق قائم کرو جو کہ نور ہے اور نور دینے والا ہے, وہ ذات جو خود نور ہے, وہ ذات جو جن پردوں کے پیچھے اپنی مخلوق سے چھپا ہوا ہے, وہ پردے بھی نور ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث, وحجابہ النور, اللہ کا حجاب بھی نور ہے, اللہ تعالیٰ کا حجاب بھی نور ہے. شیخ الاسلام نے یہاں بڑا عظیم ایک نقطہ بیان کیا, مسئلہ حل کیا. نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ صحابہ نے پوچھا تھا, حل رعید اور ربا کا, کہ کیا آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا؟ فرمایا کہ رہی تو نور, میں نے نور دیکھا تھا, میں نے نور دیکھا تھا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو نور جس کا ذکر اس حدیث میں ہے, اس نور کی وضاحت اس حدیث میں, کیونکہ ان نگاہوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. نور دیکھا, یہ اللہ کا حجاب جو کہ نور ہے. اللہ تعالیٰ اس حجاب کے پیچھے اپنی خلق سے چھپا ہوا, اور دنیا میں کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی, فرمایا کہ تم اس پہاڑی کو دیکھ سکو تو بڑی بات, ایک تجلی اپنے نور کی اس پہ ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گیا. کلیم اللہ, فرمایا کہ حجاب النور, اس کا حجاب بھی نور ہے. لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلق, اگر وہ حجاب کو ہٹا دے, اپنے حجاب کو ہٹا دے, تو اس کے چہرے کا نور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ہر چیز کو بسم کر دے, جلا کر راکھ کر دے, جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نظر جائے گی. اور اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل ہے؟ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل نہیں. معنی پوری کائنات جل جائے گی. اب صحابہ میں اختلاف تھا, عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ دیکھا, ام المؤمنین کا موقف تھا نہیں دیکھا, اور جمہور صحابہ بھی یہی موقف رکھتے تھے کہ نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, فرمایا رہی تو نور, میں نے نور دیکھا. اور ایک حدیث میں نور انا اور آؤ, کہ وہ نور ہے میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں. اس نور سے مراد اللہ تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ جس کو اللہ نے نور کہا. اور یہ جو نور ہے حجاب ہو نور, یہ اللہ کا حجاب ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں رائی تو نور ان سے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ میں نے نور دیکھا, اور وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ کا حجاب, ورنہ اللہ کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اپنا حجاب ہٹا دے پوری کائنات جل جائے. اور کچھ علماء ہیں جنہوں نے عقیدہ بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا قول بھی درست ہو سکتا ہے, جو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. کیسے دیکھا؟ ان آنکھوں سے نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں وہ بصارت پیدا کی, اور اللہ قادر ہے جو بصارت قیامت کے دن اہل جنت کو دے گا. جنتی دیکھیں گے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے, قیامت کے دن دیکھیں گے. تو وہ رؤیت جو قیامت کے دن جنتیوں کو حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ قادر, وہ رؤیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل میں ڈال دی, پیدا فرما دی, عطا فرما دی, ان آنکھوں سے دیکھا. تو دیکھنے کا قول بھی درست ہے, نہ دیکھنے کا قول بھی درست ہے. اس تعبیر کی روشنی دیکھا یعنی دل کی آنکھوں سے اس بصارت کے ساتھ جو اہل جنت کو حاصل ہو, اور نہیں دیکھا ان چہرے کی آنکھوں سے کہ دنیا میں ان چہرے کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا حجاب بھی نور ہے, اس کا حجاب بھی نور ہے. اور جس پردے کے پیچھے اپنی مخلوق سے وہ چھپا ہوا ہے وہ پردہ نور ہے. اللہ نور, اس کا حجاب بھی نور, اور اس کی شریعت اور دین بھی نور, اس کا علم بھی نور. اللہ نور السماوات والارض, اور اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. دو تفسیریں اس کی منقول ہیں علماء سلف سے, وہی جو نور کی تقسیم ہم نے کی, ایک نور حسی, یہ جو آپ بلب دیکھ رہے ہیں اس کا نور حسی ہے جو نگاہوں سے نظر آتا ہے, اور ایک نور معنوی, ہدایت کا نور, عقیدے کا, ایمان کا اور توحید کا نور. دونوں تفسیریں درست ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس نور سے مراد نور حسی بھی ہو سکتا ہے, نور حسی. اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, اس نور پر اللہ کے نور کو قیاس نہ کرو. لیسا کہ مثل ہی شے, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس کے نور کی کیفیت کیا ہے اور اس کے نور کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اس نے یہ خبر دی کہ اللہ نور ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے, اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا نور ہونا بالکل برحق. وہ نور کیسا ہے کوئی نہیں جانتا. اس نور کی حقیقت, اس نور کی کیفیت, اس نور کی تمثیل کوئی نہیں جانتا. آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, تو اسے یہ تصور نہ کرنا کہ دن چڑھتا ہے تو یہ سورج ظاہر ہے کہ چمک اور نور ہے, اور سورج کی دھوپ سے آنے والی جو سورج کی شعائیں ہیں اس سے آنے والی دھوپ ہمیں دیواروں پر نظر آتی ہے، زمین پہ نظر آتی ہے، یہ اللہ کا نور نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ نور، اس کا پیدا کردہ نور، یہ اللہ کا نور نہیں. اس کے نور کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے نور کی کیفیت کسی کے ذہن میں نہ آ سکتی ہے نہ سما سکتی. اس کے نور کی کوئی مثال ہی نہیں. یہ نور جو نظر آتا ہے سورج کا، چاند کا، یہ اللہ کا نور نہیں، اللہ کا عطا کردہ نور. اس لیے جب نور کا معنی حسی نور ہوگا تو اس کا یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ نور بمعنی منور، منور معنی روشنی دینے والا اور روشنی کرنے والا. ایک ہے منور واو کی زیر کے ساتھ، اور ایک ہے منور واو کی زبر کے ساتھ. منور وہ ہوتا ہے جس کو روشنی دی جائے، اور منور وہ جو روشنی دینے والا ہو. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، معنی آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی حصے نور ہے، جو بھی حصے، وہ آگ سے ہو، وہ سورج سے ہو، وہ ستاروں سے ہو، وہ چاند سے ہو، وہ ان دیوں اور چراغوں سے ہو، وہ سب اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو روشن کرنے والا ہے اور اللہ کی عطا ہے. اتنا عظیم نور، تو وہ خالق اور مالک، اس کا نور کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، اس کا نور کیسا ہوگا؟ تو الغرض یہ نور جو ہے، جو ہم نے اب تک جو تفصیل عرض کی، نور جو ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہونا، اس کی دو حیثیتیں. یہ نور، تھوڑی سی مشکل بات ہے، یہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے. صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے. صفت ذاتی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہو، وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہو. مثلا اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا علم، یہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ علم رکھتا ہے، قدرت، ہمیشہ قادر. یہ سب صفات ذاتی ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. اور صفت فعلی وہ صفت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کاموں پر مشتمل، اللہ تعالیٰ کے افعال، جو اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، افعال انجام دیتا ہے، وہ بعض اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتی اور بعض صرف اللہ تعالیٰ کے افعال پر مشتمل ہوتی. جیسے ابھی رات کا آخری تہائی باقی بچے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ، آسمان اول پہ نزول فرمائے گا، اس کا اترنا، اس کا نزول فرمانا، یہ اس کی صفت فعلی ہے. یعنی اس کی ذات کا ہمیشہ کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے افعال ہے، جب چاہے انجام دے. جیسے کلام ہے، اللہ تعالیٰ متکلم، متکلم ہے، متکلم رہے گا. کلام کرنا، متکلم ہونا اس کی ذاتی صفت ہے، اور کلام کرنا اس کی فعلی صفت ہے، جب چاہے کلام کرے، جب چاہے نہ کرے. یہ نہیں کہ ہمیشہ کلام کرتا ہے، فعل جب چاہے انجام دے، جب چاہے نہ دے. آسمانوں سے کلام کیا، زمینوں سے کلام کیا، کل قیامت قائم ہوگی، ایک ایک بندے کو بلا کر ان سے کلام کرے گا، ان سے سوال کرے گا. یہ صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے. نور اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے. ذاتی ہونے کا معنی یہ کہ اللہ نور ہے، اور نور ہونا اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی ذاتی صفت ہے. ہمیشہ سے نور ہے، ہمیشہ نور رہے گا. اور صفت فعلی بھی ہے کہ اللہ نور دیتا ہے، نور عطا فرماتا ہے، منور فرماتا ہے. چنانچہ اس نے منور فرمایا حسی طور پر آسمانوں کو، زمینوں کو، اپنے عرش کو، جنت کو. جنت بھی نور ہی نور ہے، اس کا عرش بھی نور ہی نور ہے، سورج کو، ستاروں کو، چاند کو اس نے نور بخشا. یہ بخشنا اس کی صفت فعلی، یہ حسی نور کے معنی. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. یعنی نور عطا فرمانے والا ہے، منور فرمانے والا ہے، اور یہ نور دینا اس کی فعلی صفت ہے, اور یہ نور محیر العقول ہے. یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور یہ کائنات بقع نور بن جاتی, روشنی پھیل جاتی. تو وہ جو ذات نور ہے خود, وہ ذات کیسی ہوگی, اس کا نور کیسا ہوگا؟ اور قیامت کے دن یقیناً اہل جنت اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے. تو پھر ذرا سوچو اور غور کرو کہ اس دیدار میں کتنی لذت ہوگی جب یہ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر فرما کر ایک شوق ہمارے اندر پیدا کیا کہ اس ذات کو دیکھنے کا شوق, اس ذات کے دیدار کا شوق. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا دیدار عطا فرما دے, اپنی رؤیت سے فیض یاب فرما دے. یہ ایک تشویق اور ترغیب ہے کہ یہ اس ذات کا نور ہے, تو اس ذات کا دیدار, اس ذات کی زیارت کون نہ چاہے. اس لیے قیامت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار, اور قیامت کے عذابوں میں سے سب سے بھاری عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی, اللہ کے دیدار سے محرومی. کلا انہم اور ربہم یومئذ لمحجوبون, یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے چھپا دیے جائیں گے, ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں ذکر فرمائی کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ اپنے دیدار عطا فرمائے گا, تو ینسون نعیم الجنہ, جنتی جب تک دیدار قائم رہے گا جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں, اپنے حور و قصور اور یہ جنت کے میوے اور جو بھی نعمتیں اور یہ نہریں دودھ اور شہد سب کو فراموش کر بیٹھیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا. اور ایک حدیث میں لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ, کہ جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر نہیں دیکھیں گے. اتنا لذیذ یہ دیدار. اس لیے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک لذت النظر الی وجہک وشوق لقائک. اے اللہ تجھ سے دو سوال ہیں, دو سوال. ایک, اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے ہم کنار فرما دینا قیامت کے دن, وشوق لقائک. دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے, اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے. بڑی عظیم دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق. جس دل میں ملاقات کا شوق آ جائے وہ یقیناً اس ملاقات کی تیاری کرے گا کہ ایسی ملاقات ہو کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں. کیا کوئی چاہے گا؟ ملاقات کا شوق تو ہو لیکن ملاقات ایسی ہو کہ اللہ مجھے دیکھتے ہی ناراض ہو جائے, کوئی چاہے گا؟ نہیں. اس ملاقات کے شوق کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤں, ایسا بن جاؤں ہر لحاظ سے, عقیدے, عمل, لباس, وضع, قطع, ہر لحاظ سے ایسا بن جاؤں کہ میرا رب مجھے دیکھے اور مجھے پسند کر لے. جیسے عرصہ دراز ہوا ہے, کوئی آپ کا عزیز بیٹا باہر سے آ رہا ہے, ماں باپ اس کے منتظر اور ملنے کا شوق بھی, تو یقیناً اس کی تیاری ہوتی, بیٹے کے لیے کیا بنایا جائے, کیا پکایا جائے, ہم کیسے کپڑے پہنیں, اور کس طرح بیٹے کا استقبال ہو, کس طرح ایک دعوت کا اہتمام ہو, یہ سب تیاریاں کرتے. تو اللہ ارحم الراحمین الملک الجبار, ہم سب کا خالق اور مالک, جس کی امر سے پیدا ہوئے اس کی امر سے مرے اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا, تو اس کی ملاقات کا شوق کہ بغیر تیاری کے کرو گے؟ کہ ملاقات کا شوق تو ہو مگر تیاری کچھ نہ ہو. نہیں, یا اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دے اور اپنی ملاقات کے شوق کو میرے دل میں بھر دے کہ میں اس کی تیاری کروں اور تیار ہو کر ایسا بن جاؤں کہ تو مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے. اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت ہے, ملاقات کا شوق ہے, تو میری اتباع کر لو, میری اطاعت کر لو. یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. یہ اس شوق کی عملی تصویر, عملی تصویر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کا ذکر کیا. مقاصد اور حکمتیں بہت ہوں گی, لیکن یہ ایک بیان اور واضح حکمت. پھر کون اس نور کو نہ دیکھنا چاہے؟ تو اس دیدار کی تیاری کرو, تیاری کرو. تیاری کے بہت سے امور ہیں. سر فہرست عقیدہ توحید, سر فہرست, سر فہرست عقیدہ توحید. للذین احسن الحسنى وزیادہ, للذین احسن الحسنى وزیادہ. اس کی تفسیر حبر امت عبداللہ بن عباس نے فرمائی. للذین احسنوا, وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو صحیح معنی میں سمجھا اور قبول کیا. احسن, یہ درجہ احسان کا بہت اونچا درجہ. احسنوا, اے فہموا لا الہ الا اللہ, فہموا التوحید, توحید کو سمجھے, لا الہ الا اللہ کو سمجھے اور اس کو اپنایا. ان کے لیے کیا ہے؟ الحسن اے الجنہ, ان کے لیے جنت. وزیادہ, اور ایک اضافی شے اور بھی ہے. وہ اضافی شے کیا ہے؟ الرؤیت الی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کے چہرے کا دیدار, اللہ تعالی کے چہرے کا دیدار. یہ ایک صحابی کی سلفی تفسیر ہے. احسن کا معنی توحید, اور حسنہ کا معنی جنت, اور زیادہ کا معنی اللہ کا دیدار. تو عقیدہ توحید, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ کو رب مان لیا, پھر اس پر جم گئے اور استقامت اختیار کر لی, ان کے لیے بہت سے انعامات, بہت سے انعامات. آخری انعام کیا ہے؟ نزل من غفور الرحیم, یہ غفور الرحیم کی طرف سے ایک عظیم الشان مہمان نوازی بھی. اس مہمان نوازی کی تفسیر علماء سلف نے کیا کی ہے, فسری نے کیا کی ہے؟ اللہ کے دیدار سے, اللہ تعالیٰ کے دیدار سے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جو شخص اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے, لقاء. اس لقاء کی تفسیر بھی بہت سے مفسرین نے اللہ کے دیدار سے کی. وہ کیا کرے؟ وہ دو کام کرے. فلیعمل عملا صالحا, ایک تو عمل صالح کرے, نیک عمل. نیک عمل کی دو بنیادیں ہوتی ہیں, ایک وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, دوسری وہ اللہ کی شریعت کے مطابق. اللہ کی رضا نہ ہو, شریعت کی مطابقت ہو اگرچہ, وہ نیک عمل نہیں. شریعت کی مطابقت ہو, اللہ کی رضا نہ ہو, وہ نیک عمل نہیں. اللہ کی رضا ہو اور شریعت کی مطابقت نہ ہو, وہ نیک عمل نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے, ولا یشرک بعبادت ربی احد, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ دو کام, ایک عمل صالح کر لے, دوسرا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو پھر کیا ہوگا؟ من کان یرجو لقاء ربی, جو اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے اسے یہ دو کام کرنے پڑیں گے. تو اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کے نور کا تعارف, اس کے نور کا ذکر, جس کی کیفیت اور حقیقت کو ہم نہیں جانتے, لیکن دنیا کے اس نور کو, جو دنیا جو بقائے نور بنی ہوئی ہے, اسے دیکھ کر اندازہ کریں کہ وہ نور کیسا ہوگا جو قیامت کے دن جس کی رؤیت ممکن ہوگی. مگر رؤیت کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یہ کام کریں, یہ تشویق اور ترغیب کی حقیقت یہی ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں, محنتیں صرف کریں, اپنے اوقات کو, اپنے نفائس کو, بلکہ اپنے سانسوں کو فہم توحید کے لیے. جانا پڑے علماء کے پاس, جاؤ اور توحید سمجھو, اور اس طرح سمجھو کہ ہر گزرے دن کے ساتھ توحید میں صلابت اور پختگی آئے, حتیٰ کہ یہ توحید ایک ٹھوس پہاڑ بن جائے. اس طرح سمجھو اس توحید کو. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام ساتھ تھے اور چودھری کا چاند چمک رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس چاند کے حوالے سے کچھ صحابہ کی تربیت ہو جائے, کچھ ان کو علم دے دیا جائے. فرمایا کہ چاند کو دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہے ہیں. کوئی تکلیف ہو رہی؟ نہیں جی. چاند تو یہ اس کی روشنی بڑی نفیس اور لطیف روشنی, کسی قسم کی کوئی تکلیف, کوئی بھیڑ بھاڑ ہو دیکھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں, سب کو نظر آ رہا, بڑی آسانی سے نظر آ رہا, ایڑی تک نہیں اٹھانی پڑ رہی. چاند کو دیکھنے کے دیوار پہ چڑھنا نہیں, جہاں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں چاند کو دیکھ رہے ہیں, انتہائی نفیس اور لطیف نور ہے. فرمایا کہ اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھو گے. انکم سترون ربکم, جیسے چاند کو دیکھ رہے اپنے رب کو بھی دیکھو گے. یہ تشبیہ مرئی کی تشبیہ نہیں ہے جس کو دیکھا جائے. چاند قطعا رب کے چہرے کے مشابہ نہیں. یہ تشبیہ اس لحاظ سے کہ جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں, رب کو دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ الارائک ینظرون, جنتی اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کا دیدار کریں. یہ نہیں کہ وہاں کو رش ہوگا, ازدحام ہوگا, تمہیں تکلیف ہوگی کہ کسی درخت پہ اونچا چڑھ کے دیکھنا پڑے گا. نہیں, اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کو دیکھیں گے. تو یہ تشبیہ جو ہے یہ دیکھنے کی کیفیت کے اعتبار سے ہے جو کہ ہماری کیفیت ہے. ہم دیکھیں گے مرئی جس کو دیکھا جائے, ایک طرف اللہ کی ذات ہے ایک طرف چاند. چاند قطعا اللہ کی ذات کے مشابہ نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند کے مشابہ ہے. نہیں سکے مثلہ ہی شئی, یہ تشبیہ تو دی جا رہی ہے یہ دیکھنے کی کیفیت کی ہے کہ جیسے تم اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہو اور کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہے, اس طرح جنت میں اللہ کو دیکھو گے اور کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے. تو یہ تشبیہ ہمارے اعتبار سے, مرئی کے اعتبار سے نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا ذکر آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت دینا چاہتے تھے وہ تربیت آپ نے دی. ان اللہ کا دیدار آسان ہو سکتا ہے, اس کے وسائل ممکن, اور وسائل سن لو. فرمایا کہ من استطاع اللہ یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلیفعل, تم میں جس وقت کی طاقت ہو کہ دو نمازوں پر کوئی چیز غالب نہ ہے, ایک وہ نماز جو طلوع شمس سے قبل ہے, سورج کے طلوع سے قبل, یعنی فجر کی نماز, دوسری وہ نماز جو غروب آفتاب سے قبل, یعنی عصر کی نماز. ان دو نمازوں پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہ ہے. یہ دونوں وقت بڑے امتحان کے وقت ہوتے ہیں. انسان رات کو سو رہا ہے گہری نیند, فجر پہ اٹھنا کار دارت, عصر کا وقت ہے, آپ اپنی مارکیٹ میں ہیں, کسٹمر اس وقت خوب اپنا ازدحام کیے ہوتے, گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کون اپنی دکان بند کر کے مسجد میں جائے. اور کچھ لوگ قیلولہ کرتے ہیں اور وہ بھی ایک نیند کی قسم, کون اٹھ کے جائے. لیکن ہر چیز کو قربان کر کے جو وقت پر اول وقت میں اس نماز کو ادا کر لے تو ایسا ضرور کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ذکر کے ساتھ ان دو نمازوں کے اوقات کی پابندی کا ذکر فرمایا. ہر نماز کے وقت کی پابندی فرض ہے مگر ان دو نمازوں کی خاص طور پہ, اور وجہ بھی ہے قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر روز دو دفعہ ہوگا. دو دفعہ, ایک ہوگا اس وقت جب آپ زمین پر فجر کی نماز پڑھتے ہیں, دوسرا اس وقت جب آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں, یعنی صبح و شام ہوگا. اور یہ دو وقت بڑے لطیف وقت ہوتے ہیں, ان دو اوقات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو یہ ہے اللہ رب العزت کا نور حسی جس کی کنہ اور کیفیت کو کوئی نہیں پہنچ پایا, نہ کسی نے دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا نور ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا. تو پھر یہ قسم کی دعوت اور تشویق اور ترغیب کہ تم اس دیکھنے کی تیاری کرو, یہ سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی نعمت, تو اس کی تیاری کرو. اور یہ تیاری کے امور ہیں، ان پر توجہ دو. دوسرا نور کی قسم جو ہے وہ ہے نور معنوی. نور معنوی، معنوی شے وہ ہوتی جو نظر نہ آئے، جو سمجھی جائے دیکھی نہ جائے. حسی شے وہ ہے جس کو دیکھا جائے، اور معنوی شے وہ جو دیکھی نہ جائے بلکہ محسوس کی جائے. معنوی شے جو دیکھی نہ جائے بلکہ اس کو محسوس کیا جائے اور اس کا علم رکھا جائے، سمجھا جائے اسے، وہ معنوی شے. تو نور معنوی کیا ہے؟ ہدایت کا نور. نور معنوی کیا ہے؟ ایمان کا نور، عقیدے کا، توحید کا، اعمال صالحہ کا، فطرت سلیمہ کا. یہ سارے نور ہیں، یہ سارے نور ہیں. اور یہ نور بھی اللہ عطا فرمانے والا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر نور معنوی ہو پھر یہاں نور سے مراد یا نور کا معنی ہادی ہوگا، ہدایت دینے والا. کیونکہ نور ان دونوں معنوں میں مستعمل، حسی روشنی میں بھی اور معنوی نور میں بھی، جس کو ہدایت کہتے ہیں. یہ تاویل نہیں. ابن عباس کا یہ فرمانا کہ نور سے مراد ہادی ہے، ہدایت دینے والا، ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی، یہ تاویل نہیں ہے. کیونکہ عربی لغت میں نور کے دونوں معنی اول معنی کے طور پر مستعمل، اول معنی کے طور پر. لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اشارہ قرآن کی طرف. قرآن حسی نور نہیں لیکن معنوی نور، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ، اللہ نے اس کو نور کہا. یہ پورا دین نور ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں کے ساتھ. یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو. اشارہ اللہ کے دین کی طرف، حصے نور نہیں بلکہ معنوی نور جو کہ دین ہے اور ہدایت. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ اس کے نور کو کوئی بجھا سکے. واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، یہ کافر لاکھ ناپسند کریں اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور مکمل ہوا اور یہ دین غالب آیا. تو یہاں پورا دین نور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا. قرآن نور ہے، کتب سابقہ تورات اور انجیل انہیں بھی قرآن نے نور کہا ہے، انہیں بھی قرآن نے نور کہا ہے. تو یہ نور معنوی، یہ نور معنوی، یہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے جس کو وہ توفیق دے، جس کو توفیق دے دے اور اسے یہ ہدایت کا نور مل جائے جو کہ بڑا قابل قدر نور ہے. تو یہ ایک عظیم انعام اللہ کی طرف سے، ایک عجیب عظیم تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ دنیا میں آپ کو نور نظر آ رہے ہیں، حصے نور، یہ سورج کی دھوپ، چاند کا نور، اور آپ کے یہ بنائے ہوئے جو روشنی کے آلات ہیں ان کا نور. یہ نور ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن نور ہدایت، نور توحید، نور علم الہی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عطا بڑی عظیم و شان عطا ہے جس کو اللہ دے دے، بڑی عظیم عطا ہے یہ جس کو اللہ عطا فرما دے. یہ معنوی نور جو نور ہدایت، چنانچہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں میں یہ نور عطا فرماتا ہے. آسمانوں کے سارے فرشتے ہدایت پر قائم ہیں اور اس نور سے فیض یاب ہو رہے ہیں. فرشتے چونکہ سارے حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، اس لیے فرشتے خود بھی نور کی مخلوق ہیں. خلقت للملائکۃ من نور ہیں، فرشتوں کی خلقت نور سے. یہ نور بڑی قابل قدر چیز ہے. فرشتوں میں کوئی نافرمان نہیں. کوئی نافرمان ہوتا تو پھر ان کا مادہ نور نہ ہوتا. نور تو ایک بڑی قابل قدر ہے. فرشتوں کے ہاں نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ حکم دے دے اسے بجا لیتے. کوئی نافرمانی نہیں، اپنی طرف سے کوئی تحکم نہیں، اپنی طرف سے کوئی فعل کا تعین کر کے اس کو انجام دینا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے اوامر کو سنتے ہیں، انہیں بجا لاتے ہیں، اور بجا لانا بھی فوری. جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، وہ فرشتہ سور منہ میں دبائے کھڑا ہے، منہ میں دبائے، بڑا عجیب اس کا منظر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا چہرہ جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اور اس کی نگاہیں اوپر کو جمی عرش معلی پر. یعنی کیسے وہ بیٹھا ہوگا، چہرہ جھکا ہو، آنکھیں اوپر ہوں، ذرا تصور کریں، چہرہ جھکا ہوا کیوں ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت کا مظہر، تو آنکھیں کیوں اوپر اٹھائی ہوئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے تو سور پھونکنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. یہ فرشتوں کی اطاعت، اس لیے ان کا مادہ نور ہے، اور نور ایک مستحسن شے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو نور ہدایت عطا فرمایا، وہی منور کرنے والا اور وہی نور عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی نہیں. اگر وہ فیصلہ فرما لے من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ معنوی نور کتنا عظیم شان، جو دنیا کا نور ہمارے سامنے ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن، مگر اس معنوی نور کے بغیر گزارا ممکن نہیں. فرمایا کہ مثل نور ہی کا مشکات ہے، یہ جو نور اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا، جس نور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے دل کو بھر دیا، اپنے مومن بندے کے دل کو بھر دیا، یہ مومن بندے کے دل میں موجود ہونے والے نور کی مثال. ان لوگوں کا فہم غلط ہے جو اس کو اللہ کے نور کی مثال قرار دیتے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات مثال سے پاک، تشبیہ سے پاک. اب یہ نور معنوی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ہدایت دینا اور ہدایت کا لوگوں کے دلوں میں داخل کرنا. اب جو لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان اللہ نے داخل کیا اور نور ایمان کی ہدایت دی، اس کی مثال کیا ہے؟ کا مشکات، ایک مشکات کی طرح. مشکات دیوار میں جو شگاف ہوتا ہے، جس کو آپ طاق بولتے ہیں، یہ شگاف آر پار نہیں ہوتا بلکہ پیچھے سے بند ہوتا، آر پار نہیں ہوتا، پیچھے سے بند ہوتا. اور یہ پہلے جب لوگ اپنے گھر بناتے تھے تو کئی مقاصد کے لیے یہ شگاف اور یہ طاق دیواروں میں بنایا کرتے تھے، اس میں کیل ٹھکے ہوتے تھے، جس میں چراغ لٹکانا، چابیاں لٹکانا، یا کوئی چھوٹی موٹی چیز رکھ دینا، جیسے کوئی کھانے ٹائپ کی چیز، تاکہ ہوا کا گزر رہے اور یہ خراب، کئی مقاصد. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال جو مومن کے دل میں ہے، کیا ہے؟ ایک مشکات کی معنی، دیوار میں موجود ایک طاق کی طرح. فیہا مصباح، جس طاق میں چراغ ہو، جس طاق میں چراغ ہو. اور مصباح جو ہے چراغ، فی زجاجہ، وہ شیشے کے اندر، شیشے کی قندیل میں، شیشے کی قندیل میں وہ چراغ، شیشے کی قندیل میں. اب طاق کے اندر وہ چراغ ہے، اور چراغ رکھا گیا ہے شیشے کی قندیل میں، اور یہ تمام چیزیں چمک اور روشنی کی کثرت کی علامت ہیں. اور وہ جو قندیل ہے شیشے کی، الزجاجہ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ اس قدر چمکدار ہے کہ جیسے وہ ایک چمکتا ستارہ ہو. یعنی شیشے کی بھی اقسام ہوتی، کچھ میں چمک کم ہوتی، کچھ میں زیادہ ہوتی، لیکن یہ قندیل جس شیشے سے بنی ہو، اس کی چمک ایک روشن اور چمکدار ستارے کی مانند ہو. یوقد من شجرت مبارک زیتون لا شرقیہ ولا غربیہ, جسے جلایا جاتا ہو ایک ایسے درخت سے جو بابرکت ہو. درخت سے مراد اس درخت کے تیل سے جو بابرکت ہو, اور وہ درخت زیتون کا درخت ہے جو بابرکت ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی, نہ وہ مشرقی اور نہ وہ مغربی. یعنی وہ درخت کیسا ہو, نہ مشرقی نہ مغربی, یہ زیتون کا درخت. اس سے مراد یہ ہے درختوں کی تین قسمیں, یہ آپ جانتے ہیں. اتنی سائنس اور زراعت کے اصول آپ جانتے ہیں کہ جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں یا باغات پیدا ہوتے ہیں ان میں بہت سے عوامل, مٹی اور پھر پانی پھر بیج, آج کل کھادیں اور بہت کچھ چیزیں, ایک بڑا عامل سورج کی دھوپ بھی, ایک بڑا عامل سورج کی دھوپ بھی. اب سورج کی دھوپ پہنچنے کے اعتبار سے پودوں کی تین قسمیں, کچھ پودے مشرقی ہیں کچھ مغربی. جو مشرقی ہیں ان کا عالم یہ کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتے وقت اس سورج کی دھوپ ان پودوں پر پڑتی, اس کے بعد وہ پودے ایسی آڑ میں آتے ہیں کہ غروب ہونے تک سورج کی دھوپ ان تک نہیں پہنچتی. اور کچھ مغربی ہیں, ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ آڑ ختم ہوتی ہے اور سورج کی دھوپ ان پر پڑتی ہے. طلوع کے وقت وہ ایسے آڑ میں ہوتے ہیں کہ سورج کی دھوپ ان تک نہیں پہنچ پاتی. یہ شرقی اور غربی. اور جو پودے جزوی اعتبار سے سورج کی دھوپ کو حاصل کریں اور اس نور کو حاصل کریں, ان پودوں کا جو ایک رزلٹ ہے باعتبار عمدگی کے وہ ناقص ہوتا ہے. اس کا پھل اتنا عمدہ نہیں ہوتا, ان کا تیل اتنا عمدہ نہیں ہوتا. اور تیسری قسم پودوں کی وہ ہے جو ایسے کھلے مقام پر ہیں یا ایسے پہاڑ کی چوٹی کے سر پہ ہیں کہ طلوع سے لے کر غروب تک مسلسل ان پر سورج کی دھوپ رہتی, بہت زیادہ وہ سورج کی دھوپ سے استفادہ کرتے. انسان بھی جو زی روح ہے کچھ وقت اس کا سورج کی دھوپ میں گزارنا یہ صحت کے لیے بڑا قابل قدر مفید قرار دیا گیا. لیکن وہ پودے جو مسلسل سورج کی دھوپ میں, فرمایا کہ یہ زیتون کا بابرکت درخت ایسا ہی ہو, نہ شرقی ہو نہ غربی ہو بلکہ ایسا ایک چٹیل میدان میں ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر ہو کہ سورج کی دھوپ طلوع سے لے کر غروب تک اس پودے پر موجود ہو, تو اس کا پھل بھی بڑا عمدہ ہوگا, بڑا مقوی ہوگا, اور اس سے کشید کیا گیا تیل بھی بڑا عمدہ, بڑا صحت مند, صحت بخش اور انتہائی صاف چمکدار ہوگا. تو فرمایا کہ وہ چراغ جلایا جاتا ہو ایسے درخت کے تیل سے جو درخت نہ شرقی ہے نہ غربی اور بڑا بابرکت. بابرکت اس لحاظ سے کہ زیتون کے بڑے فائدے, پھل کے فائدے, تیل کے فائدے, پتے کے فائدے, حتیٰ کہ پتوں کو جلا دیں اس کی راک کے فائدے, کوئی حصہ اس کا ایسا نہیں جو فائدے سے خالی ہو. اس لیے اس کو شجر مبارکہ کہا گیا. اور جب ایسا تیل ہو جو صاف ستھرا, جو ایسے پودے سے کشید کیا گیا ہو جس پودے پر مسلسل سورج کی دھوپ پڑتی ہو, تو کتنی اس تیل میں چمک ہوگی. فرمایا کہ وہ تیل تو ایسا چمکدار ہوتا ہے کہ اس کو آگ نہ بھی دکھاؤ, دیا سلائی نہ بھی دکھاؤ, پھر بھی لگتا ہے کہ وہ جل رہا ہے, اتنی چمک اس کے اندر ہوتی. یہ تیل اگر اس قندیل میں ہو جو شیشے کی قندیل ہے, اور قندیل بھی ایسی شیشہ بھی ایسا جو انتہائی چمکدار اور صاف ہو, تو کتنی چمک ہوگی. اور پھر مصباح چراغ بن کر جلے کتنا نور ہوگا. اور پھر وہ نور ایسے شگاف میں ہے جس کا سوراخ آر پار نہیں ہے بلکہ وہ تاک ہے, پیچھے سے بند ہے, تو اس چھوٹے سے تاک کے اندر کتنا اجالا ہوگا اور کتنا نور ہوگا. فرمایا کہ یہ اللہ کے نور کی مثال قلب مومن میں ہے. بس شرط یہ ہے علم صحیح, علم صحیح ہو, اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہو. اللہ کا علم نور ہی نور, نور ہی نور. امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شکوت الی بقیع سوء حفظ فارشدنی الی ترک المعاصی, وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَاهُ حَسَنٌ. ایک بار میں نے اپنے شیخ امام وقیع بن جراح سے شکایت کی کہ علم بھولتا جا رہا ہے. حدیثیں یاد تھیں وہ کبھی بھول جاتے, کیا وجہ؟ تو میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو. گناہ کی رغبت بھی دل میں پیدا ہوتی, اور یہ دل ہی اللہ کے علم کی مشکات ہے. مثل نور ہی کا مشکات ہے, یہ اللہ کے نور کی مشکات ہے. تو اللہ کے نور کی مشکات میں اللہ کا نور بھی سمائے اور گناہ کی خواہش بھی سمائے, یہ کیسے ممکن؟ اجتماع ضدین, دو متضاد چیزیں کیسے جمع ہو سکتی؟ تو میرے شیخ نے کہا گناہ چھوڑ دو. میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کا علم نور ہے, اور اللہ کا نور جو ہے نافرمانوں اور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اور خشیت ہے, گناہ کی رغبت نہیں ہے, واقعی علم وہاں سماتا اور بھولتا نہیں, ان کے حفظ قوی ہوتے ہیں, ان کے دل قوی ہوتے ہیں. تو یہ مومن کا دل جو اللہ کے نور اور اس کے علم کی مشکات, جس دل میں یہ اللہ کا علم سما جائے اس میں کتنا نور ہوگا, کتنا اجالا ہوگا. اس تاک کو دیکھ کر جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں, جس میں چراغ ہے جلتا ہوا اور قندیل انتہائی صاف ستھری اور روشن, اور ایسے زیتون کا تیل اس کے اندر جو شرقی اور غربی نہیں, اور بابرکت ہے جس پر مسلسل سورج کی دھوپ پڑی اور وہ پودا تیار ہو گیا. بڑا نفیس اس کا پھل, بڑا چمکتا اس کا تیل, آگ نہ بھی جلے پھر بھی لگتا ہے کہ جل پڑے گا, چمک رہا ہے, اس میں شعائیں ہوتی, اس میں ایک عجیب چمک ہوتی. تو یہ نور ہی نور, نور علی نور, نور پر نور, نور پر نور. یہ ایک مومن کے دل میں جو کہ اللہ کے علم کی مشکات ہے, اللہ تعالیٰ کے اس نور اور اس کے علم کی مثال ہے. ایک مومن وہ ہے جس کی فطرت بڑی نفیس ہو, اس کے دل میں نور ہو, فطرت کا نور, فطرت کی سلامتی کا نور, سلیم الفطرہ, فطرت کے سلیم ہونے کا نور ہو. اور فطرت کی سلامتی کی علامت یہ ہے کہ وہ دل حق سن کر تکبر نہیں کرتا, انکار نہیں کرتا, بلکہ فوراً قبول کرتا ہے. یہ سلامتی ہے فطرت, جس کی فطرت سلیم ہو, اور جو شخص سلیم الفطرت ہو اس کی ایک علامت ہے کہ وہ حق سنے گا, اللہ کے علم کو دیکھے گا, پڑھے گا اور سنے گا اور فوراً قبول کر لے گا. یہ پہلا نور ہے جو مومن کے دل میں ہو. پھر مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کا علم, نور ہی نور. کتنا عظیم الشان نور ہے, کیسا وہ دل منور ہوگا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نور, نیکیوں کی رغبت کا نور. یہ اعمال نور ہی نور تو ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من حافظ الصلاۃ کانت لہ نورا, جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا. حفاظت, حفاظت کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے کہ جیسے چاہو پڑھ لو, نہیں, حفاظت. حفاظت میں اتباع سنت کا جوہر, سنت کی پیروی کے ساتھ نماز کو ضائع نہیں کرنا, نماز کی حفاظت کرنی. اور نماز محفوظ کیسے ہوگی؟ جب اس وقت میں ادا کی جائے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا وقت ہے, اس طریقے سے ادا کی جائے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے, تو پھر یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, اما صلاۃ الرجل فی بیتی تطوعا فہو لہ نور, مسند احمد کی حدیث, کہ ایک شخص نفل نماز اپنے گھر آ کے ادا کرے, نفل نماز اپنے گھر میں آ کر ادا کرے, تو یہ گھر میں نفل ادا کرنا اس کے لیے نور ہے. یہ عمل اس کے لیے نور ہے جو دل کے نور کا اضافہ کرے گا, اور اس کے گھر میں نور ہوگا, اور پھر یہ نور ساتھ ساتھ چلے گا, اس کی قبر بھی منور, اور کل جب قیامت کا دن ہوگا اس کی گھاٹیاں ساری کی ساری منور ہوں گی. ورنہ قیامت کے دن تاریکی اور اندھیرا بڑا ہی خوفناک ہوگا, بڑا خوفناک. لوگوں کا پہلا حشر جو ہے وہ تاریکی پر ہے, سارے لوگ تاریک, میدان محشر میں تاریکی ہی تاریکی ہو. پھر اللہ آئے گا حساب و کتاب کے لیے, مشرقت الارض بنور ربها, اللہ کی آنے پر زمین چمک اٹھے گی، اپنے رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی، زمین چمک اٹھے گی. اس کے بعد پھر یہ تقسیم ہوگی، جو اہل ضلال ہیں، اہل باطل ہیں، ان کے لیے تاریکی کر دی جائے گی، اور جو اہل حق ہیں ان کے لیے وہ نور قائم رہے گا. مگر وہ نور، جیسا کہ بعض احادیث ثابت ہوتا ہے، وہ بندوں کے اعمال کے بقدر ہوگا. تو آج اس نور کے لیے محنت کرو. معاملہ بڑا گمبھیر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زیادہ سے زیادہ نور ایسا ہوگا کہ بعض لوگوں کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں نور ایسے پھیلا ہوگا جیسے آپ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے. اب پہاڑ آپ کے اوپر بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، آپ کے دائیں بھی ہے، آپ کے بائیں بھی ہے، پہاڑ کی طرح آپ کا نور. یہ ان کی نیکیوں کی کثرت، عقیدے کی قوت، اخلاق کا اچھا ہونا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑے سے نور کی ایک چمک ہوگی، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. یہ اعمال کی قلت کہ تھوڑا بہت ان کے اندر توحید کا فہم، اس کی بنا پر ان کو یہ راستہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے. لیکن یہ نور ہر جگہ چاہیے، لیکن اعمال کے ساتھ، اعمال کے ساتھ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجرین صحابہ کا ذکر کیا، اب شروع یا سعالیک المہاجرین بن نور التام یوم القیامہ، اے فقراء مہاجرین. فقراء وہ ہجرت کرنے والے جو فقیر، لیکن اسلام اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، باقی فقر ہی فقر، مگر دنیا کی طلب نہیں، دنیا کی خواہش نہیں، بس اسلام موجود رہے، عمل صالح موجود رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت موجود رہے، دنیا کا مال ہو یا نہ ہو، فقر میں زندگی گزار گئے. اے فقراء مہاجرین، خوش ہو جاؤ قیامت کے دن مکمل نور کے ساتھ، تمہیں مکمل نور ملے. اس کا معنی وہ لوگ جو دین کی امانت کو سینے سے لگا لیتے ہیں لیکن دنیا کی پرواہ نہیں، دنیا کی طلب نہیں، تعلق ہے ایک واجبی سے لیکن وہ تعلق نہیں ہے کہ ایک انسان دین سے بالکل پہلو تہی برتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے مکمل نور کی، یا پھر ایسا مقام جہاں پر انسان کا عقیدہ محفوظ نہ ہو، وہاں اگر وہ ہجرت کرے دارالاسلام کی طرف، دارالامن کی طرف، تو اس کا یہ عمل بھی قیامت کے دن مکمل نور کی ضمانت دیتا ہے. اس طرح نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث جن میں اس نور کا ذکر، اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے. بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ، ان لوگوں کو بشارت دے دو جو اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، کہ ان کو قیامت کے دن مکمل نور ملے گا. مکمل نور کی بشارت دے دو جو اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے. یہ نور، نور کی بشارتیں عقیدے اور عمل کے ساتھ. تو اگر انسان یہ نور، معنوی نور اپنے اندر پیدا کرے گا، اور اللہ کی توفیق سے یہ دل جو ہے یہ اس معنوی نور کا مشکات بن گیا، جس مشکات کا قرآن نے ذکر کیا کہ اس مشکات میں چراغ ہے وہ جل رہا ہے، اس مشکات میں قندیل ہے وہ بھی روشن ہے، اور اس قندیل میں تیل ہے زیتون کا، اس پودے سے کشید شدہ جو کہ بڑا ہی قابل قدر، بڑا قیمتی. تو یہ نور اللہ نور ہے، نور پر نور، اس کے اوپر نور، اوپر تلے نیچے نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی. اپنے اندر پیدا کرو، اور دل میں اجالا آ گیا تو ہر چیز منور ہو جائے گی. دیکھو یہ دل جو ہے یہ سربراہ ہے انسان کے پورے وجود کے، اور یہ سربراہ جو ہے یہ احکام جاری کرتے ہیں، آنکھوں کو، کانوں کو، ناک کو، زبان کو، پاؤں کو، ہاتھوں کو. یہاں سے احکام آتے ہیں، اے ہاتھ تو فلاں چیز پکڑ اور فلاں چیز نہ پکڑ، اے آنکھ فلاں چیز دیکھ اور فلاں چیز نہ دیکھ، اے کان فلاں چیز سن اور فلاں چیز نہ سن. اگر یہاں نور آ گیا اللہ کی توفیق سے، یہ دل اللہ کے علم اور اس کے نور کی مشکات بن گیا، تو پھر سارے اعضاء منور ہو جائیں گے. اور سارے اعضاء کا منور ہونا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے
یہ بعض اوقات دائیں کروٹ سنت پڑھ کر لیٹ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور وفی لسانی نورا بھی ہے، وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا، یعنی کتنی نور کی حاجت، یا اللہ میرے دل میں نور دے دے، میری آنکھوں میں نور دے دے، میرے کانوں میں نور دے دے، میری زبان میں نور دے دے، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہی نور عطا فرما دے، اور آخر میں واجعل فی نفسی نورا، یا اللہ میرے پورے نفس کو نور سے بھر دے. اس نور سے کیا مراد ہے؟ وہی نور ہدایت، یہ حصی نور نہیں، نور ہدایت کہ آنکھوں کو نور دے دے، ایسی ہدایت دے دے کہ یہ آنکھیں صرف وہ چیز دیکھیں جس چیز کے دیکھنے میں تیری رضا ہے، کانوں میں نور دے دے معنی وہ ہدایت دے دے کہ یہ کان وہ چیز سنے جس چیز کے سننے میں تیری رضا ہے، آنکھوں اس زبان میں نور دے دے معنی یہ زبان ایسی ہدایت پر آ جائے کہ وہ چیز بولے جس چیز کے بولنے میں تیری رضا ہے، یا اللہ پاؤں میں ہاتھوں میں نور دے دے، یعنی ہدایت کا نور. تو کس قدر اس نور کا احتیاج، تو اگر یہ نور آج موجود ہے پورے جسم میں اللہ کی عطا اور اس کی دین، جس کا یہ عالم جس کی چمک دمک آپ نے سن لی، تو یقیناً وہ انسان ایسا ہدایت یافتہ ہے، اب وہ نور اس کے ساتھ ساتھ کل مرے گا قبر میں یہ نور ساتھ ہوگا، ورنہ بھائی قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی اور قبر کی ظلمت اور تاریکی ناقابل برداشت ہے. وہ تنہائی کا سفر جو قیامت کے قائم ہونے تک قائم رہے گا کتنا طویل سفر، اور اگر نور ہو، روشنی ہی روشنی ہو، قبر منور بھی ہو جائے اور کشادہ بھی ہو جائے، تو وہ انسان خوش نصیب. پھر یہ نور انسان قبر میں لے کر جائے گا، پھر یہ نور انسان قیامت کے دن لے کر جائے گا. قیامت کے دن ایک بسرت احمد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا ساری امتوں کے بیچ میں، ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتیں بے شمار، ان امتوں کے بیچ میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان فرمائیں، اپنی امت کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں. ان میں سے ایک علامت تو معروف ہے کہ ان امتی یأتون یوم القیامۃ غرا محجلین من اثار الوضوء، کہ میری امت قیامت کی نظر آئے گی کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی بنا پر چمک رہے ہوں، اور یہ خاصیت میری امت ہی کی ہوگی. یہ آپ نے بیان فرمائے. اور اسی حدیث میں ایک علامت اور ہے، وَأَرَاهُمْ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور میری امت کی پہچان کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میری امت کے نیک لوگوں کا نور ان کے آگے بھڑک رہا ہوگا اور پھیلا ہوا ہوگا، ان کے آگے نور ہی نور ہوگا. اس نور سے میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت کا فرد ہے، اور یہ خاصیت بھی میری امت کو عطا کی گئی کہ ان کے آگے نور ہی نور ہوگا. اور قرآن نے ذکر کیا، یسعى نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، آگے چل رہا ہوگا، دائیں بھی اور سامنے بھی، ان کا نور پھیل رہا ہوگا، پھیلا ہوگا. یہ مومنین کی علامت، ہر مقام پر، حتیٰ کہ پولیس حیات پر گزرنے، جہاں کی تاریکی ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ اتنا تنگ راستہ کیسے دیکھو گے جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ اور باریکی بال سے زیادہ، کیسے نظر آئے گا؟ نیچے جہنم، دائیں طرف انتہائی خوفناک پرکشش چیزیں، کیسے دکھائی دے گا؟ وہاں نور، نور چاہیے. اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے تب وہ راستہ نظر آئے گا. تبھی تو منافقین کہیں گے انظرونا نختبس من نورکم، ہمیں دیکھ لو، دیکھ ہی لو پلٹ کر، ہم کچھ آپ کا نور آپ سے حاصل کر سکے، یا آپ کا نور آگے آگے پیچھے نہیں، آپ ہم سے آگے آگے ذرا گھوم کر ہمیں دیکھ ہی لو، کچھ نور ہم لے لیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیچھے دیکھو، پیچھے جاؤ، پیچھے نور ہے تمہارے لیے. اب پیچھے جائیں گے کوئی نور نہیں، تاریکی ہی تاریکی، گھوم کے پھر آگے دیکھیں گے ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ یخادعون اللہ، یہ لوگ دنیا میں اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے، آج ان کے خدا کا بدلہ اسی خدا میں اللہ دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ بالکل ویسا ہی کرنے پر قادر ہے جیسا بندے معاملہ کرتے ہیں. تم نے دھوکہ دیا, آج ہم بھی دیں گے تمہیں. جاؤ پیچھے نور لے آؤ. جائیں گے, نور نام کی کوئی چیز نہیں. واپس پلٹیں گے, آگے دیوار حائل کر دی جائے گی. جو اپنے بھائیوں کو دیکھیں گے, مومنین کو نظر آتے تھے, کچھ امید بندی ہوئی تھی, وہ بھی کٹ جائے گی اور ایک اتھا تاریکیوں کا یہ شکار ہو جائے گی. یہ قیامت کا دور. ان اول زمرہ تدخل الجنہ تلج الجنہ, پہلی جماعت اور پہلا لشکر, پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا میری امت کا, کیونکہ پہلے میری امت ہی داخل ہوگی. انبیاء کرام کے بعد امت میں سے پہلی جو امت داخل ہوگی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام. نحن الآخرون السابقون, ہم زمانے کے اعتبار سے آخری مگر جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں. ان میں بھی جو پہلا گروہ داخل ہوگا, پہلی جماعت داخل ہوگی, فرمایا کہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں. چودھویں کے چاند کی طرح, یہ نور, نور ان کے عقیدے کا, عمل کا, ان کے علم کا نور ان کے چہروں پر چھایا ہوا. چودھویں کے چاند کی طرح منور ہوں گے, اور وہ جو دل اللہ کے علم کا مشکات تھا, اس دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم, ان سب کے دل جو ہیں وہ ایسے محسوس ہوں گے جیسے ایک بندے کا دل. ایک بندے کے دل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, ایک بندے کا دل اس میں یکسانیت ہوتی ہے, اختلاف نہیں ہوتا, کوئی تضاد نہیں ہوتا, کوئی تعارض نہیں ہوتا. ایک بندے کا دل, وہ سارے لوگ لاکھوں ہو سکتے ہیں, کروڑوں ہو سکتے ہیں, ان کے دل مختلف ہیں, لیکن ان دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ علم الہی, جو اللہ کے علم کی مشکات تھی, سچی توحید, عقیدہ, ایمان, عمل صالح اور سنت کی محبت, اتنی یکسانیت ہے لگتا ہے کہ سب کے دل ایک فرد واحد کے دل کی مانند. اب یہ ان کے دلوں کا نور ان کے چہروں پر نمایاں ہوگا, اور یہ وہ پہلا زمرہ اور پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا, جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن و منور ہوں. لا اختلاف بینہم, ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اس لیے صدق منہج, صدق عقیدہ, اس حدیث کا درس, سچا عقیدہ اپناؤ, سچے منہج کے پیروکار ہو جاؤ, اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کو اپنا شعار بنا لو تاکہ اس زمرے میں شامل ہو جاؤ. وہ صحابہ کا زمرہ, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, جن کو اللہ کے پیغمبر نے خیر کہا, اس جماعت میں داخل ہو جاؤ. صحابہ کی جماعت, تابعین کی جماعت, ان محدثین کی جماعت, ان سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن صدق منہج کی بنا پر ویسے بن جاؤ, اس علم کو اپنا لو, قبول کر لو, اور یہ شبہات اور شکوک, دائیں بائیں جھانکنا, برادری کی رسمیں, ابا اجداد کی باتیں, پیر و مرشد کی باتیں, یہ کبھی ایک ہوئی؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں علم کی اساس غیر اللہ ہو, جہاں علم کی اساس اللہ رب العزت ہوگا وہاں اختلاف نہیں ہوگا. تو دائیں بائیں جھانکو گے, فلاں کا نظریہ, فلاں کی ثقافت, اور فلاں کا کلچر, اور فلاں کا عقیدہ, اور فلاں کا تعبیر, بھانت بھانت کی بولیاں بولو گے اور دل میں یکسانیت نہیں آئے گی, اختلاف قائم ہی رہے گا. تو آؤ علم الہی کی طرف, جس علم کی حقیقی مشکات بندوں کے وہ دل ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان دلوں کو بھرے گا جس میں نور ہی نور ہے. اب یہ نور دنیا میں بھی منور ہے, آپ کو صحیح نماز نظر آتی ہے, صحیح حج نظر آتا ہے, صحیح طریقہ زکوٰۃ نظر آتا ہے, صحیح روزے نظر آتے ہیں, اس علم کی مدد سے جو اللہ نے آپ کے دل میں کتاب و سنت کے نور کے ذریعے بھر دیا. یہ نور آنکھوں میں نور, آف من شرح اللہ صدرہ اسلام فہو علی نور من ربہ, جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ نور پر آ گیا, اس کو رب کی طرف سے نور کی عطا ہے. اور وہاں کیا فرمائے جہاں ظلمات کا ذکر کیا, من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور, جس کو اللہ نور نہ دے اسے دنیا کی کوئی طاقت نور نہیں دے سکتی. تو اللہ سے نور کا سوال کیجئے, اس نور سے اپنے دل کو بھریے, یہ سمجھا کر کہ نور کی اساس صرف کتاب و سنت, نور کی اساس اللہ کا علم اور اللہ کے رسول کا علم, تاکہ یہ ہمارے دل کی زینت بن جائے اور دل ویسے منور ہو جائیں جیسے سورہ نور کی آیت میں اس تاک کے منور ہونے کا ذکر ہے مختلف انوار کے ساتھ جو انتہائی پاکیزہ اور انتہائی نفیس ہے، اور جو علم انتہائی پاکیزہ اور انتہائی نفیس ہے، اس میں پوری زندگی قائم رہو تاکہ کل جب مریں تو قبر میں یہ نور لے کر جائیں، اور جب حشر قائم ہو تو میدان محشر میں بھی یہ نور ہمارے ساتھ ہو. انتہائی قوی عقیدے اور قوی عمل کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارا علم ہمارا نور تیرے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایسے پہاڑ کی مانند ہو کہ دائیں بائیں آگے نور ہی نور ہو اور کبھی راستہ اوجھل نہ ہو. اللہ پاک کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے. اللہ پاک توفیق بھی دے دے، ہمیں اپنی وحی سے خالص تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ جو یہ معنوی نور کی جو برکتیں ہیں اللہ ان سے ہمکنار ہونے کی توفیق دے، ان پر قائم و دائم رکھے. اور اللہ رب العزت ہماری آخرت کو منور فرما دے، قبر کو منور فرما دے، اور ہمیں یہ علم جو اس کا نور ہے عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.